मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युदलिल फला हादिया लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت। قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا انسان کی اصلاح کے لیے کہ اس کا ظاہر بھی درست ہو جائے، یعنی جو جسم سے اعمال نکلتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور یہ اندر سے بھی ٹھیک ہو جائے۔ میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں کہ دنیا کی وہ قومیں جو اسلام کو نہیں مانتی، اللہ رسول کو نہیں مانتی، تو اللہ رسول کو نہ ماننے کی وجہ سے جب ان میں برائیاں آئیں تو ان برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے انہی برائیوں کو انہوں نے اچھا قرار دینا شروع کر دیا کہ یہ برائی برائی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، اچھائی ہے۔ بار بار ایک مثال دیتا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ جیسے کسی قوم کو چرس پینے کی عادت پڑ جائے، اب عادت نہ چھوٹ رہی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مان لو کہ ہم برے ہیں، ہم چرسی ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ چرس کو آپ اچھا لیبل لگا دیں اور آپ کہیں کہ چرس بری چیز نہیں ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس سے آپ کو تسلی بھی ہو جائے گی، سوسائٹی میں آپ کی عزت بھی بحال ہو جائے گی، اور چرس کا نام بھی آپ اچھا سا رکھ دیں، کوئی بھی اچھا سا نام جو چرس نہ لگے، اور اس کی پیکنگ بھی آپ کیا کر دیں اچھی، اور چرسیوں کو سوٹ اور ٹائی میں بٹھایا کریں ہمیشہ، ان کی ڈریسنگ بھی کیا ہونی چاہیے چینج۔ تھوڑے دنوں میں چرس پینا نہ صرف یہ کہ برا نہیں رہے گا بلکہ امامت کی سلیکشن کے لیے اور بچی کے رشتے کے لیے دیکھا جائے گا کہ بندہ چرس پیتا ہے یا جملہ تو مکمل کر لیں بھائی، آپ تو نہیں پیتے نا، چرس پیتا ہے یا نہیں پیتا۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو صرف تمہید کے لیے۔ تو بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم نے لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ بڑی مسٹیک ہو رہی ہے انسان سے۔ ہم گوروں سے پوچھ رہے ہیں، انگریزوں سے پوچھ رہے ہیں، جرمنی والوں سے پوچھ رہے ہیں، او بھائی غلط کر رہے ہو، ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے اور بولو برا، ان کو نہیں پتا۔ جو خدا بتائے گا نا وہ ٹھیک بتائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ سے پوچھو۔ تو اسلام جو دنیا میں آیا اس کا مقصد انسان کو ٹھیک کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک کرنا ہے، انگریزوں کے اصولوں کے مطابق ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ اللہ جس کو ٹھیک کہتا ہے تو وہ دو طرح سے ٹھیک کرنا ہے، ایک ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، برائی چھوڑ دیں، ہم نشہ کرنا چھوڑ دیں، زنا نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں وغیرہ وغیرہ، جس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ اور کچھ اندر کے اعمال ہیں، دل کے اعمال ہیں، اس کو ٹھیک کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویڈیو نہیں بنائیے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو کیمرے کو بھی اس طرف کر دیں نا، شک ہوگا، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ لکھا ہوا بھی ہے کہ ویڈیو منع ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ ظاہری ہے، یہ ظاہری ہو گئی، ایک مثال سامنے آ گئی. تو باطنی کیا ہے کہ بھائی، اچھا ایک اور چیز ظاہری اعمال میں داخل ہے. کل کسی نے مجھ سے پوچھا، پہلے ہم سے لوگ پوچھتے تھے ایگزامینیشن ہال میں نقل کرنا جائز ہے یا نہیں. اب کراچی میں نا یہ نقل وقل کے مسائل پوچھنا، یہ گھٹیا سوچ والے لوگ نہیں ہوتے جن کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہ ہو، بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے جو نقل کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے کزن کو ایگزامینیشن ہال میں پیپر ویڈیو کال پہ حل کروا رہا ہوں. بھائی بات سمجھ میں، یعنی بندہ کراچی کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیپر نہیں آتا، جس کو آتا ہے اسے ویڈیو کال کر رہا ہے، آڈیو نہیں. ایک تو کال کرنا وہاں بیٹھ کے بھررا ہوتا تھا ہمارے دور میں، ادھر پینٹ میں کہیں ادھر چھپا کے یوں یوں کر کے پارسل ہو رہے ہوتے تھے، وہ بھی بہت برا تھا کہ یار یہ کتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے. بھرروں کا دور گیا. تو وہ کیا ہو رہا ہے، ویڈیو کال پہ، یہ ظاہری اعمال کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں اپنے کزن کو ویڈیو کال، آڈیو نہیں، ویڈیو کال پہ کراچی کے ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، شاید انٹر کے پیپر تھے، پتہ نہیں بی اے کے تھے، تو ویڈیو کال پہ اس نے مجھے پیپر دکھایا اور میں نے ویڈیو کال پہ اس کو ہر ہر سوال کا جواب لکھوایا ہے. سمجھتے؟ یہ گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ کراچی میں ایک بہترین قسم کی سہولت. میں نے کہا یہ تو غلط ہے، اس نے کہا تو پوری کلاس یہی کر رہی تھی، جتنے بھی ایگزامینیشن ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے سارے کیا کر رہے تھے، یہی کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایل ای ڈی لگا دے ایک بڑی سی، کیا خیال ہے، اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا جائے کہ جن جن کو جس سوال کا جواب چاہیے اس نمبر پہ یہاں کلک کریں، ریٹرن میں جواب لکھ کے آ جائے گا. اچھا اس میں کراچی میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بھی لکھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ مشین میں پیپر ڈالیں اور لکھ کے آ جائے. اور اس سے بھی زیادہ اس ٹینشن کی ضرورت کیا ہے، ایگزامینیشن ہال میں گیا تو بس ٹھپا لگا کے پاس کرو اس کو. آج ہی میں نے بس کے پیچھے دیکھا کہ دم ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، پہلے لکھا ہوتا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، تو اس کو پاس کر دو یار، یہ تکلف کی، کیونکہ گورنمنٹ کا بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے. خیر الحمدللہ کراچی کی ایجوکیشن کا میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا یہ ظاہری اعمال کی ایک مثال دے رہا ہوں میں. یہ کیا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب تو سنا ہے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے ٹک ٹاکر ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیپر حل کر رہے ہیں، دیکھو آپ. تو سندھ گورنمنٹ زندہ باد کے نعرے لگایا کرو، اس سے بہت ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ثواب ملتا ہے. اچھا خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا اب یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ سختی کرنا شروع کر دے، سختی سے فائدہ نقصان کیا ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت بیچاروں کو ڈگریاں مل جاتی ہیں اس بہانے کہیں جاب کر لیتے ہیں اس سے بھی جائیں گے، آٹے دال کو ترس جائیں گے لوگ. یہ تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نقل بالکل بند ہو گئی نا تو قابلیت تو پھر بھی نہیں پیدا ہونے والی، کیونکہ اسکولوں میں جو ٹیچنگ کا حال ہے وہ کون سا پڑھا رہے ہیں، تو وہ تو اس سے بھی جائیں گے ہم، یہ جو ہے نا اس سے بھی جائیں گے، کم از کم جعلی ڈگری سے کچھ جاب واب کر کے کچھ ڈکیتی سے تو بچ جاتا ہے نا، ورنہ اس سے بھی جائیں گے. تو سارا سیٹ اپ الحمدللہ بڑا زبردست چل رہا ہے. اچھا خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں اور اسلام نے اندر کے اعمال کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے. اندر کے اعمال کیا ہیں؟ دل کے اعمال. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دل کی چاہتوں اور دل کی خواہشات کو کہ کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، اس کا بھی لبرل لوگوں کے پاس کوئی کرائٹیریا کوئی معیار نہیں ہے. اسلام نے اس بارے میں بھی ہمیں بڑی زبردست ہدایات دی. تو اندر کے جو اعمال ہیں نا، آج جس عمل پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے، ان میں ایک عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے، وہ ہے غضب، غصہ غیر ضروری. आज आपने बात बात पे देखा होगा, बाज लोग हर वक्त ऐसे रहते हैं जैसे तवे पे बैठे हुए हों। होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है भाई? ऐसे लगता है जैसे ही कहां बैठे हुए हैं, इतने गर्म रहते हैं हर वक्त। घर में जब आएंगे बच्चे खुश होने के बजाय टेंशन में, अब्बा आ गए घर में, अम्मा आ गई, अब पिटेंगे हम। लबो लहजा ऐसा है कि हर वक्त डांट डपट, गालम गलोच, जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाना, एकदम भड़क जाना। ये चीजें पहले कम थी, अब हमारी सोसाइटी में इसकी मिकदार बहुत ज्यादा, बोलो, बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कौन सी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज आ गई है जिससे लोग पहले से ज्यादा बदतमीज हो गए हैं? है भाई, हालांकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आसाइशें पहले से ज्यादा हैं। हमारे बाप दादा के दौर में तो ये पंखे नहीं होते थे, अब एसी के बगैर नहीं रह सकते लोग। तो आराइशें भी बढ़ रही हैं, आसाइशें भी बढ़ रही हैं, खाने पीने का स्टैंडर्ड भी लोगों का, मयारे जिंदगी भी बढ़ रही है, सवारियां अच्छी। पहले बसों में लटक लटक के जाया करते थे, खिड़की से चढ़ने की भी जगह नहीं होती थी। स्कूलों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं आजकल, हमारे दौर में तो स्कूलों में बैठने की जगह मिल जाए तो बड़ी बात थी। तो कैसा मयारे जिंदगी बुलंद होता जा रहा है इंसान का, मगर उसकी तबीयत में गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बर्दाश्त खत्म हो रही है। इस्लाम का हुक्म है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर ये इस्लाम का हुक्म ना होता, सिर्फ मेडिकल साइंस की बात होती, तो मैं इसको जुम्मे के टॉपिक में ना छेड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। सहाबी का शायद ये ख्याल हो कि आप फरमाएंगे नमाज टाइम पे पढ़ा करो, जकात टाइम पे दिया करो, ये भी जरूरी है, इसका तो ये तो इस्लाम के अरकान है। लेकिन नबी ने उनको ये नसीहत नहीं की, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मजीद कोई नसीहत कीजिए। चलो ये वाली तो मेरी समझ में आ गई है, गुस्सा नहीं करना है, और मजीद कोई? आपने फरमाया ला तग़ज़ब, दूसरी नसीहत भी यही है कि गुस्सा, बोलो, मत करो। सहाबी ने बज़बान हाल कहा कि ठीक है, दो बातें, दो नसीहतें हो गईं, अब तीसरी भी कोई नसीहत हो जाए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, तीसरी नसीहत भी है कि गुस्सा मत करो। फरद्दा मिरारा, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को रिपीट करते रहे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्यों? नबी जानते थे कि इनको जितनी जरूरत गुस्से पे कंट्रोल करने की है, इतनी किसी और चीज पे कंट्रोल करने की इनको जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो भी बुराई है गुस्से की वजह से है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहले जन्नत की सिफात बयान की हैं कि जिन लोगों को दुनिया में देखना हो कि जन्नती कैसे होते हैं, तो उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को देख के अंदाजा लगा लिया करो कि ये कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। हमें पहले से किसी का पता है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा? बताओ भाई, पता है पहले से? नहीं पता ना। लेकिन कुछ अलामतें होती हैं। आप सऊदी अरब में जाओ, हमें नहीं पता होता इसमें मुल्की कौन है, गैर मुल्की कौन है, लेकिन जिसने लाल यूं डाला हुआ है, बड़ा सा जुब्बा है और रस्सा ऐसे करके डाला हुआ है, तो गालिब यह है कि ये यहां का मकामी सऊदी है। और जो बेचारा शलवार कमीज में घूम रहा है, टेढ़ी मेढ़ी से टोपी है उसकी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कर्जा मांगने आया हुआ है, तो समझ जाओगे ये क्या है। ज्यादातर 100% नहीं, ये इंडियन या पाकिस्तानी है। हालांकि यकीन नहीं होता, ऐन मुमकिन है कि सऊदी ने शलवार कमीज शो के लिए पहन के देखा हो कि क्या लग रहा है, लेकिन अलामतों से अंदाजा हो जाता है, अंदाजे के लिए अलामतें होती हैं। اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے، حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی، تو شکل سے غریب لگتا ہے، سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا، علامتیں، ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو، نہ میں آپ کو دیکھ کے، لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں، ہے بھائی، کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں، جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا، جہنم میں. کیوں؟ جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو پانچ ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنائے، جنت کے لیے بنائے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے، یہ ظاہری اعمال ہے، ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ظاہری جو علامت ہے نا، اس سے کچھ باطنی علامتیں کچھ ظاہری ہیں، میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنائے، جنت کے لیے جہنم کے لیے، غالب ہی ہے. یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم، علامتیں کون سی ہیں، جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت ہی نیک تھا وہ، تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی، تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے وراثت وغیرہ کا، تو جب انہوں نے بار بار کہا بہت نیک تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھا. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے، 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں، تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی، نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا، اشراق نہیں ہے نا، فرض نماز پڑھتے تھے. فرض نماز نہیں پڑھتے تھے وہ زیادہ نیک نہیں ہوگی، مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہوگی. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار، جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے، کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو، سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو، اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. وہ بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار، اچھے لوگ کون ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں، بے نمازی اچھا نہیں ہے، کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. تو اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے، نماز کو. یہ ظاہری اعمال میں، باطنی کی میں بات کر رہا ہوں، لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا. تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا, لیکن لگتا کیا ہے, کہاں کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی, تو یہ آگ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے, ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی. ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا, 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا, ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے, ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو, جملہ تو مکمل, میں میرا میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں, ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے, خراب کریں گے. سوال تھوڑا سا بےہودہ سا ہے, ایک صاحب نے سوال پوچھا, آج کل تو یہ اللہ معاف فرمائیے ہومو سیکشولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے نا, کہ کسی کو عورت میں رغبت ہی نہیں ہے, وہ اگر جنت میں گیا تو کیا اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے وہاں؟ اس کا جواب یہی کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں, جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنی ہے بھائی, جو نکاح کی رغبت رکھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی تھی تو کہاں گئے وہ, جنت میں گئے کیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی, قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں نکاح میں رغبت, بیوی میں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے پوری قوم کو ایسے زمین سے اٹھا کے الٹا پٹخ کے ختم کر دیا. میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں خوراک بھی پاکیزہ کھانے کی عادت ڈالو اچھی, جس کا اللہ نے جنت میں تذکرہ کیا ہے, تاکہ وہاں جاؤ تو ٹینشن نہ ہو. اللہ میاں نے جنت میں جن پھلوں کا تذکرہ کیا ہے نا, یہ وہی پھل ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں, لذیذ بھی ہیں مفید بھی ہیں. تو دنیا ہی میں انہی کی عادت ڈال لو, اس سے صحت اچھی ہوگی, دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. انجیر ہے, زیتون ہے, کھجور ہے, اس کا اللہ تذکرہ کرتا ہے نا قرآن میں. کہیں سموسے کا پکوڑے کا ہے؟ جائز ہے سموسے پکوڑے کھا کے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, آپ کھا لیں. ویسے ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ میاں جن پھلوں کو, جن خوراکوں کو قرآن میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, ان کو فوکس کرو, نیچرل لائف کو فوکس کرو. انہی میں ایک چیز اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ڈالڈے مالڈے چھوڑ کے فیٹ چربی پہ آ جاؤ جانوروں کی. بعض ڈاکٹر ایک دم بھڑک جاتے ہیں میری اس بات سے, اگر لوگوں کو چربی کھلا کے ہارٹ پیشنٹ بنا رہا ہے, تو ان ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف چربی نہیں کھلا رہا, میں ان کو پھر پوری لائف اسٹائل چینج کرنے کا حکم دے رہا ہوں نا, کہ پھر ایکسرسائز بھی کرو, بھاگو دوڑو بھی, اور لائف اسٹائل چینج کرو, پھر فیٹ کھاؤ, دمبے کی چربی کھاؤ, اونٹ کی چربی کھاؤ. قرآن سے پتہ چلتا ہے چربی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے, اتنی مفید ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو گناہوں کی وجہ سے سزا دی کہ چربی پہ پابندی ہے. وحرمنا علیہم شحومہما, کہ گائے کی چربی, بیل کی چربی اور اونٹ کی چربی تم پہ کیا ہے؟ حرام ہے. اچھی چیزیں حرام کی جاتی ہیں سزا میں, یا سزا میں بری چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے؟ کسی نے کوئی قتل کیا, حکومت نے سزا دی کہ آج کے بعد تو چرس نہیں پیے گا, اور اس سے چرس چھوٹ گئی, تو یہ سزا تھوڑی ہے, یہ تو فائدہ ہو گیا نا. یہودیوں کو اللہ نے کہا پورا گوشت کھا سکتے ہو, چربی کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے, تمہاری بدعمالیاں ایسی ہیں چربی نہیں کھاؤ گے تم. اور ہم سے کوئی میرے بھائی ایسا یہودیوں والا گناہ بھی نہیں ہوا, ہم یوٹیوب دیکھ دیکھ کے اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو ہو کے ہم نے دیسی گھی کو بھی سائٹ پہ لگایا, دمبے کی چربی کو ایسے صاف کرواتے ہیں, ہمیں صاف ستھرا گوشت چاہیے, ٹھیک ہے نا, ذرا بھی اس پہ چربی نہیں آنی چاہیے, رواج نہیں آنا چاہیے اس, صاف ستھرا گوشت لے جا کے اس آئل میں جا کے پکایا جس کا یہ بھی نہیں پتا یہ بلیچ سے صاف ہوا ہوا ہے یا اس میں سرف سے دھویا گیا ہے, اس کو کیا ہے یہ, وہ چمکتا دھمکتا آئل جو ہے نا ایسا, بس یہ بھی نہیں پتا یہ چمک کیوں رہا ہے اتنا, کیا ڈالا اس کے اندر. میں نہیں کہہ رہا یہ آئل نقصان دے، یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے یہ آئل فائدے مند ہے کہ نقصان دے، لیکن میرے بھائی قدرتی چیزوں کا آلٹرنیٹ یہ بولو نہیں ہے. ایک مرغی وہ ہے جو اللہ کے مشورے پہ انڈا دیتی ہے، جو ہماری مرغیاں ہیں 8-10 انڈے دیں گی اس کے بعد بیٹھ جائیں گی اس کے اوپر، اور ایک وہ مرغی ہے جو تاجر اور جو کمرشل بیسس پہ انڈا دے رہی ہے. صحیح نا، سمجھ رہے ہو؟ اس کے باپ کو بھی انڈا دینا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہی ہے، کیونکہ اگر وہ 8 انڈوں کے بعد وہ انڈوں پہ بیٹھے گی تو وہ جو تاجر جس نے پورا پروجیکٹ لگایا ہے وہ کہے گا میرا خرچہ اتنا ہو رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے؟ کم آ رہا ہے. تو وہ اس نے کچھ کر کرا کے اس کو ڈیلی بیسس پہ انڈا اس سے نکلوایا ہے. اب بہرحال یہ پہ ڈاکٹر لوگ بہت غصہ کرتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگا آ رہا ہے؟ میں تو ویسے ایک جنرل نالج لے بات کر رہا ہوں میرے بھائی، نیچرل چیزوں کا کوئی متبادل بولو نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر بھی بات کہتے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا ایسا نہیں کہ ڈاکٹر اس کے سارے خلاف ہیں، بہت سے ڈاکٹر اس کی تائید بھی کریں گے کہ دیسی انڈا اور فارمی میں برابری نہیں ہے. خیر آپ کھائیں جو مرضی کھانا ہے، لیکن میں یہ جلدی سے عرض کروں، آگے پھر چلتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے چربی حرام کی یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے، لہذا وہ گوشت روکھا کھاتے تھے، چربی میں پکانے کے کھانے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے آپ دیسی چیزوں پہ آ جاؤ ایک دفعہ، اور گھی می دیسی گھی اور ان چیزوں پہ آ جاؤ، اور ساتھ ساتھ ورزش بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ بس ایک طرف سے تو آپ نے قرآن کو فالو کر لیا اور دوسری والی باتیں جس میں جلدی سونا، بھاگنا دوڑنا، محنت کا حکم ہے، وہ والا جیسے میں بیان کرتا ہوں نا، 4 شادیوں والے بیان میں تھے، حقوق والے بیان میں اس دن شارٹ تھے، وہ شادیاں دھڑ دھڑ کر رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے. جلدی شادی والے بیان میں تھے، یہ والے بیان میں شارٹ تھے کہ جس اپنے خرچے پہ کرنی ہے، یہ تو ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو بھائی جلدی شادی کرو، لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. میں تو لوگوں سے جب یہ کہتا ہوں نا اپنا خیال رکھو، تو بھی اپنے خرچے پہ کہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. عام طور پہ یہ جملہ لوگ نہیں کہتے، لوگ صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے پیسے مانگنے نہ آ جائے کل، کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور آپ نے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھیں تو آپ پیسے دے دیں. تو اس لیے میں فوراً یہ جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے، بولو اپنے خرچے پہ. تو غلط بات تو نہیں ہے؟ اچھا تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک دو کیسز آئے نا، وہ چربی پھوڑنا شروع کر دی، پھر پتہ نہیں ان کو کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا کیا ہو گیا، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے ہمیں چربی پہ لگایا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف فیٹ پہ نہیں لگایا، آپ کو پھر ایکسرسائز پہ بھی لگایا ہے، بھاگو دوڑو. اور پھر دوسری بات یہ کہ باقی خوراک کم کرو. اب اگر کوئی حکیم دودھ کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ دودھ پینا صحت کے لیے اچھا ہے، آپ نے 3-4 پراٹھے کھائے اس کے بعد آپ ایک گلاس دودھ پی رہے ہو کہ دودھ صحت کے لیے اچھا ہے، اب اچھا نہیں ہے، وہ تو پراٹھے بھی نہیں ہضم ہوں گے، دودھ بھی نہیں ہضم ہوگا. تو دودھ صحت کے لیے اچھا ہے جیسے پیغمبر نے پیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں کھانے کی جگہ دودھ استعمال کیا ہے آپ نے، اور آپ کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ پی رہے ہوتے ہو. دیکھو ہمیں پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوا، ہمیشہ نہیں، شدید بھوک لگ رہی ہے، شدید بھوک، تو حلب الشاتا یا اونٹنی کا دودھ نکالا یا بکری کا دودھ نکالا، اور اسی وقت تازہ تازہ بغیر بوائل آپ نے نوش فرمایا، یہ والا دودھ ٹھا کر کے آپ کی باڈی میں جا کے لگے گا. آج جو دودھ پیا جا رہا ہے، ایک تو وہی اس میں بھی گائے کی اپنی مرضی بالکل بھی بولو نہیں ہوتی، اس کا موڈ نہیں ہے ابھی دودھ دینے کا، آپ نے انجیکشن لگا کے کھینچ لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو ایک بھکاری آتا ہے آپ سے 1000 روپے مانگتا ہے، آپ کا موڈ ہوتا ہے تو دے دیتے ہو، نہیں ہوتا تو نہیں دیتے. لیکن جب ڈاکو آتا ہے اور بندوق نکالتا ہے تو موڈ ہوگا تو بھی دینا پڑے گا، موڈ نہیں ہے تو بھی دینا پڑے گا، تو اس کی بے برکتی ہوگی نا. تبھی ہم تو کہتے ہیں ڈکیتی کی کمائی میں برکت نہیں ہے. تو یہ جو گائےوں بھینسوں سے دودھ نکالا جا رہا ہے، یہ ڈکیتیوں کا دودھ ہے. گائے کی مرضی میں بول لو نہیں ہوتی، اس کو لگا کے ٹیکا لگا کے نکال کے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہوگا، اللہ ہی جانے. کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق میں نہیں آتی ہیں، لیکن بعد میں آ جائیں گی. میڈیکل سائنس نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ ہم تحقیق کی آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں. بھائی ریسرچ ہوتی رہتی ہے, نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. اس لیے دودھ کی بات جب ہوتی ہے تو پھر وہ طریقہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ دودھ اور بھوک کی حالت میں. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات بات پہ ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ, یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چل گیا ان آیتوں سے, ان احادیث سے, اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں, ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی, اس نے مجھے یہ جملہ کہا, اور تجھے پتا ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تجھے پتا ہے, پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے, یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں, آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہی کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا, پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ نوجوان یہ ڈائلگ سیکھ لیں, یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں, پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے, تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا, ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا کہیں بھی ترقی نہیں, نہ کاروبار کر سکتا ہے یہ, نہ جاب کر سکتا ہے, نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے, طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں, بچے باغی بنیں گے, رشتے دار ٹوٹ جائیں گے, کہیں بھی یہ کام. اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا پاگل. اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے, غصہ آتا کم ہے ان کو, ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا, ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے, دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے, ایک غلط طریقہ ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں, وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1,00,000 روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا, وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے, کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں, وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے میرے پاس ہے نہیں, وہ تو لڑے گا مجھ سے کہاں سے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دو بھائی, آ جا گھر میں دیکھ لے, لاکر دکھا دو اس کو, جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا, ایک دم سے نہیں چلی جائے گی, تھوڑی تھوڑی جو ہے نا, جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا, فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر, تھوڑا تھوڑا آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا، جلدی لے گا نہیں وہ، لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے، تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی، آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی، ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی ایک اور ٹینشن آ گئی تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے پھٹ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ، میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بےچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے، غصہ آپ کو آ رہا ہے، تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہو رہا، اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا، کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ملا نصیر الدین جو تھے نا، ملا نصیر الدین، کسی نے ان سے پھڈا کیا اور پھڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی. اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو، اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے، دماغ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. جتنی اس نے گالی دی انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی. ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا، جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا، وہ بے وقوف تھا نا، اس کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. اس کو غصہ آیا، اس نے ایک اور گالی نکالی، یہ مسکرانے لگے، انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے. اس نے تیسری پارسل کی، انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی. اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی صحت تو کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی. اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ ملہ رشید، وہ تو برے صغیر کے تھے، تو آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں. کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے، آپ کے منہ میں گالی نہ آ رہی ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ملا رشید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، تو گالیاں کھیل رہے ہیں نا، تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے، پہلے تو نا ساری ختم کر دے. اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا، اب میں ایک ایسی گالی دوں گا نا، اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کو غصہ دلاؤں گا میں. اس نے ایک گالی، دو گالی، تین گالی، چار گالی، آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں؟ ختم. اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لے، سوچ لے مزید کوئی گالی، تو سوچ سوچ کے پھر کوئی گالی لے آتا، بالآخر تھک گیا نا اس نے، اب ختم بھائی. انہوں نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی، جتنی اس کائنات میں موجود ہیں، جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے، جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا، وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے. اس کو غصہ آیا، بولا الو کے پٹھے، اس نے کہا تھیلے میں، یعنی یہاں سے ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہہ رہے کہاں ہے وہ؟ تھیلے میں. اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے، اب وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہیں؟ اب وہ ہو رہا ہے لال پیلا، بلڈ پریشر ہائی. یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا، یا جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا؟ دشمن کو تکلیف دے دی نا، جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے غصہ نہیں آنے دے رہا, اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا, جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ خوب سمجھ لیں, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو, کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے, کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا, پلکیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے, آنکھیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے, ناک کان, کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں, جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے, ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں, کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں, وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا, اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے, عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو. ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی, اولاد سے کیسے ہوگی, ماں باپ سے کیسے ہوگی, سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی, اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا. ملک سے کیسے ہوگی, یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں, ڈیزائرز رکھی ہیں, یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, زینا کی طرف جا رہے ہیں اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا, اس کا رخ کیا کہتا ہے, صحیح جگہ لے کے جاؤ, نکاح کی طرف جاؤ, اس سے اولاد ملے گی تمہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے, بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب غصہ آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے, اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا, وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھے, آپ نے جانا انڈا موڑ تھا, گھوڑا لے کے آگے آپ کو یو پی بھی لے گیا آپ, ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی, یا لگام ہوگی سرکش تھا مجھے ابھی یاد نہیں, تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے, میں تو ڈر گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے, ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے جا, کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے, سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں, یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی, تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہو بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے, غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہے پہلے یہ بتا دوں, پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے, یہ ہو بھی نہیں سکتا, یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم. مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو, اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے, وہ بےچارا آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے, کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے, یہ کمزور کو کھا جاتی ہے, کمزور کا حق ادا نہیں کرتی. اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا, تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا دیکھ لو, بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا کچھ بھی کر لو, تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے, آپ بچے بنے ہوئے ہوگے, ایسا ہی ہے نا. اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو, اس کی کھوپڑی تو ایسے, اس نے بیانات سنے ہوئے کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے ایلفی سے سیٹ کر دی ہے, اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی, ذرا سے بھی نہیں گھومے گی, یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی, تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی, آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے, وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بہت کچھ کر لے گی, آپ کے پلاٹوں کی فائلیں بیچ بیچ کے کھا جائے گی. اسی طرح اگر مرد کو پتا ہو کہ میری بیگم کو ذرا برابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا, اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے, تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے گا, چار شادیاں کر لے گا بیان سن کے, حقوق نہیں دے گا, لٹکا دے گا ان کو, کرے گا پھر بھی نہیں چار شادیاں, تو میں نے مذاق سے کہہ دیا, کی ہوتی تو کوئی تو کر کے کر رہا ہوتا نا, لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا. بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے. آج جو نسل نے روک لیا نا, دو دو بچے اچھے, بہنوں کو بھائی نہیں ملتے, سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی, پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا, تو بہنوں ہی کو ڈر کس کا ہوتا ہے, بھائی سالوں کا ڈر ہوتا ہے, سالے کو ایسے تھوڑی سالہ کہتے ہیں, یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اور جب سالے کو برا بھلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں, اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کر رہے ہیں تمہاری بہن کے, کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے, تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرے گا, عورت کا بھی مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے, اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع. تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں, اسلام یہ نہیں کہتا, تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے, یہ کہیں نہیں ہے. ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے, جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں, اتنے معجزے تم نے دیکھ لیے اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو, بچڑے کی پوجا کر رہے ہو, تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ, لیکن کم کریں, لگام دیں اس کو, آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے, آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا, اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے. گھوڑے کا پتہ ہونا چاہیے نا, اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے, میں نے کس ٹائم پہ اس سے کام لینا ہے, جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھونٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے, اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے, تو آج بھی غصے کا ایسا ہی ہے, جب بیٹھے ہوں گے ایک دم پھڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ, پھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ پھڑک رہا ہے, تو اپنے باپ کے سامنے کیوں پھڑک رہا ہے, بھائی یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے, یہ تیرا ٹیچر ہے, یہ استاد ہے, یہ عالم ہے, یہ بزرگ ہے, یہ خاندان کے بڑے ہیں, یہ چچا ہیں, یہ ماموں ہیں, نہیں بھائی میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا, مجھے غصہ آتا ہے میری کھوپڑی گھومتی ہے, باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں, اگر ہوتی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے, ان کا رائٹ تھا یہ, ان کا حق بنتا تھا, کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو, انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ, کیسے آرے چلتے ہوں گے, پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں, ما ہذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو, خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو, لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو, یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے، یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں، کیا گزرتی ہوگی؟ آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو، عمران خان زندہ باد، یہ زندہ باد، اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو. آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں؟ مسلم لیگ کے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت کم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا. وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا، وہاں تو وہ چیز، وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے، اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. اس سے بڑا اختلاف تھا، ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے، یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو؟ پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے، اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا. اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابا، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف وہ کیا آیت ہے قرآن کی؟ ہاں، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر، میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کتنے مزے، کتنے آرام سے، محبت سے سمجھا رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا. جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے؟ ریپلائی کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم، اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. آج باپ جو کہتا ہے نا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تجھے تھپڑ ماروں گا، یہ ہوتا ہے نا، جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں کیسے ماروں گا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا، میں اذیت ناک موت دوں گا. ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے؟ کہ ابا، ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا، یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا؟ نا 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 نا، اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا؟ کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد، اور دوستوں کو بتا رہا گا، میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی. ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں، ہم خود جاب کرتے ہیں، ہم خود کماتے ہیں، ہمارا اپنا بزنس ہے، باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا، غلام تھوڑی بن گئے ہیں. یہ رپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی. جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا، اتنی پیاری تبلیغ کا رپلائی کیا ہو رہا ہے؟ میں پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. قال السلام علیک، اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. اب میں آپ سے نا امید ہو گیا، جو آپ کا رسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بت پرستی نہیں چھوڑو گے، لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں لگا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو، کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان، اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے. لیکن ایک کام ہے، آپ کے لیے موت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. میں کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں سأستغفر لک ربی، اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے. آج لوگ کہتے ہیں نا باپ کے جنازے میں نہیں گیا بیٹا کیونکہ باپ سے اختلافات بہت تھے. ابراہیم تو مشرک باپ جو شرک پر ابراہیم کو مجبور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جنازہ بھی پڑھوں. دعائیں مغفرت تو یہی ہے نا، جو موقع ملا مغفرت کی دعا کا میں کروں گا. تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے. بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا. آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو، پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے. بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ. بہت زیادہ بدکلامی ہو رہی ہے. قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو، اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا. اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے. اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے، کیسے 30-30-40-40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہے. کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا سمجھایا آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ، اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا، خراب ہوگا. تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، بدکلامی نہیں کی. ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالم ہے، بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو بدتمیزی مت کرو، کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی، علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو، ان کی خیریت پوچھتے رہو. چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، 100% غلطی پر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھائی میرا باپ ہے، مجھے جنا ہے اس نے. کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے، تو بچپن میں شیلٹر تو میں نے دیا نا تجھے، کھلایا پلایا تو میں نے، ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ، اے ابا اللہ کا حق کیا ہے، وہ ماں باپ سے پہلے ہے. تو غصے میں پہلی بات کہ کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا، اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات، جس پہ جاری کرنا ہے کتنا کرنا ہے، اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم بولو. بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جس پہ جاری کرنے کی اجازت ہے، کیا ہر وقت اجازت ہے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی لمٹ یہ ہے، بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے جاری، اس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک دم جاری نہ کرے. اصل اسلام میں یہ ہے کہ غصہ نہ آنے دو، آ جائے تو کنٹرول کرو. جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جاری کیے بغیر گزارا نہیں ہے، سامنے والا میری کمزوری سمجھ کے مجھے کھا جائے گا، ایسی مجبوری میں آپ غصہ جاری کر سکتے ہو، وہ بھی اعتدال سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ غصے کی بات ہوتی نہیں ہے، آپ کو ایم ای میں آ رہا ہوتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. آپ میں غلطی ہے، اگلے نے کوئی نصیحت کی، آپ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں، ایک دم رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی، یہ اس کی علامت ہے. آپ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہو بھائی، آپ میں کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی، یہ فرض کیوں کر لیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں غلطی نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک دم بھائی سن تو لو نا کیا کہہ رہا ہے وہ، پھر اس کی ایکسپلینیشن کرو کہ بھائی یہ ٹھیک کہا آپ نے، یہ غلط کہا، صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے. کوئی بات جیسے ہی کی جو ایک دم پھڑک سے 2-2 فٹ اچھلنا شروع، میاں بیوی کے جھگڑوں میں یہ چیز بہت نظر آتی ہے. اسی سے مجھے اندازہ لگا لیتا ہوں غلط کون ہے. کسی سے آتے ہیں نا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, اب جھگڑا ہوا ہم میرے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نے ابھی بتانا شروع کیا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ویسی ہے, ایک دم وہ کیا ہو گئی ہائے پر. یا عورت نے اپنے شوہر کا بتانا شروع کیا, ایک دم وہ کیا ہو گیا غصے میں. میں ویسے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے کون غلط ہے. ابے بھائی تمیز سے سن لو یار, ابھی بیٹھے ہوئے ہو کسی کو بڑا بنا کے, کسی کو باپ بنا کے اس کے سامنے آئے ہو, تو تمیز سے جو مرضی الزام لگاتے میں کون سا یقین کر رہا ہوں. میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھی بول دے کہ میں یقین ہوں. اچھا تو ایسا ہے ہاں؟ وہاں تو بڑے نیک بنا پھرتا ہے. ابے میں کون سا یقین کر رہا ہوں, وہ ایک دم کہ میری بےزتی ہو گئی میرا یہ. ابے نہیں ہوئی ہے بےزتی بھائی, ابھی بےزتی ابھی ہوگی, تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ کی بےزتی جو میں کروں گا, ابھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کتنا بھی بڑا الزام ایک دم نہیں ہائپر ہو جاؤ, تمیز سے آرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیئن الا زانا. یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں, بڑے مزے کی حدیث ہے. الرفق ما کان فی شیئن الا زانا وما نزع عن شیئن الا شانا. شانا کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا, زانا کا معنی مزین کر دینا. فرمایا نرمی برداشت جس بھی معاملے میں آ جائے, کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہو نا, اچھا ہو جاتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے, سمر جاتا ہے. اور عدم برداشت جذباتی پن, ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانا, غصہ ہو جانا, یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہو نا, تو وہ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے, برباد. بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے دعوت کی اپنے رشتہ داروں کی, عید کے دن سب آئیں گے بیٹھیں گے, پیار محبت کی باتیں ہوں گی, ہم ان کو کھانا کھلائیں گے, آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے, اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوا جی, روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی, قورمہ رکھ ٹھنڈا ہو رہا ہے, روٹی آنے ایک دم ہائپر ہو گیا, رکھ کے لگا دیا بچے کو, کھینچ کے تھپڑ. جب کھینچ کو تھپڑ لگایا تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو. تو بیگم کی سالیاں جو آپ کی سالیاں آئی ہوئی تھی, انہوں نے پھر بہنوئی کو سالیاں نے دی گالیاں, گالیاں آ گئیں, پھر یہاں سے سالے آ گئے, پھر آپ کے ابے عید پہ دعوت تھی, اچھا کام تھا نا. عدم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اچھا بڑا کام شادیاں دیکھو, اچھا کام ہے برا کام ہے, رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں, جڑتے ہیں, خاندان آباد ہوتے ہیں, بڑھاپے کا سہارا. لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. ایک نیوٹرل آدمی تھا, کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا, دور دور سے سلام دعا, کوئی دشمنی نہیں دوستی نہیں. اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں, پھٹے ہوئے, مار دھاڑ ہوئی. اس کے بعد وہ بندہ جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا, زیادہ نہیں پوچھتا تھا, اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا. اچھا کام تھا, عدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا, بیڑا غرق. تو الرفق ما کان فی شیئن الا زانا, یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جس کام میں بھی نرمی ہوگی, آرام سے, جذباتی پن نہیں, تمیز سے, تو وہ کام کیا بن جائے گا, مزین ہو جائے گا. تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا, وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں بڑے پولائٹ اور بڑے نرم, لیکن وہ ان میں لچک نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا بالکل آرڈر جب دینے پہ آتے ہیں تو بس آرڈر, لیکن دیتے بڑے تمیز سے ہیں. جیسے کسی استاد کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے, اور ایک دو دفعہ انہوں نے تنبیہ بھی کر دی صحیح نہیں پڑھا رہے, تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو نکالنا ہے مدرسے سے. غصہ کبھی نہیں کرتے وہ, کیسے بلاتے ہیں, میں آپ کو اسٹائل سمجھاتا ہوں ان کا. استاد آئے گا ان کے پاس, مدرسے کے امپلائے ہیں, بیٹھیں گے, وہ چائے پلائیں گے. آدمی سمجھتے ہیں شاید میرے مزید انکریمنٹ لگنے والے ہیں مجھے, ایک دم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے. پہلے کئی بار تنبیہ کی کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں, آپ ایبسنٹ بہت ہوتے ہو, آپ سلیبس کو مکمل نہیں کر رہے, یہ مدرسہ ہے, وقف کا مال ہے, یہاں پہ ذمہ داری پوری کرے. ایک نوٹس بڑی تمیز سے, دو نوٹس, تیسرا نوٹس، چوتھا، پھر یہ جائے گا کہ ہم آپ کو نکال بھی سکتے ہیں، آپ ذمہ داری کہیں بھی اس میں گالی گلوچ اور جذباتی، ابے تجھے کیا، تو انسان کا بچہ ہے، گدھا ہے، ایسا کوئی اسٹائل نہیں ہوتا. یہ میرے ٹیچر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے اچھے اخلاق نا، کام پورا پراپر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اخلاق میں کام ہی الٹے شروع کر دیں کہ بھائی جو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھا رہا تو بھی ٹھیک ہے. نہ اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اپنی زبان نہیں خراب کرتے، غصہ نہیں آنے دیتے. تو وہ کیا کریں گے، بلائیں گے ایک استاد کو. انہوں نے اپنا واقعہ، استاد نے مجھے خود بتایا کہ میں گیا تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی وہ چائے پلائی، کہتے میں نے کہا شاید بہت ترقی ہونے والی ہے میری. تو کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اس سلسلے میں بلایا تھا کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں، بولتے بھی بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ آرام آرام سے، آپ جانتے ہیں نا، یہ جانتے ہیں ان استاد کو، بڑے آرام آرام سے، کہ بعض وقت سنائی نہیں دیتا، بولنا پڑتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جائے. تو وہ دیکھیے آپ چونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اور آپ کی غیر حاضریاں بھی ہیں اور آپ کو کئی بار تنبیہ کی گئی، تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور بار اب چائے پلا کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے، تو ہو سکتا ہے اکرام سے. تو ایسا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا، ہم نے آپ کوئی اور اگر مدرسہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. اگلا سمجھتا ہی شاید مشورہ دیا جا رہا ہے مجھے، میرے وسیع تر مفاد کے لیے. تو اگلا اگر یہ کہنے کہ میں نہیں دیکھنا، میں تو یہیں پڑھانا چاہتا ہوں، تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو آپ کا اخراج کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ کو بلایا تھا. سمجھتے ہو کہ اگلے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان پہ غصہ کروں، یا انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے میں بھی ان کو چائے پلاؤں اس عزت کے بدلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ زمین آسمان کا زور لگا دے نا، مدرسے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. سفارشیں لے آئے، وہ پاؤں میں گڑ جائے، وہ گالی گلوچ شروع کر دے، وہ غصہ ہو جائے، لیکن ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوگا. ابے نکل یہاں سے، ابے نہیں نہ آپ کا اخراج یہاں سے کر دے، تشریف لے جائیں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، طلاق سے بری کوئی چیز ہے؟ یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، پھر اسی ٹاپک کو، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید لے کے چلیں گے. طلاق سے بری کوئی چیز ہے جس کے سائڈ افیکٹ کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ بتاؤ نا. حدیث میں آتا ہے ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. کتنی بری چیز ہے، کیونکہ طلاق کا مطلب دو جو زندگی بھر جنہوں نے ساتھ رہنے کا سوچا تھا ان کا بریک اپ ہو رہا ہے، وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ جدا. اس سے دو خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچے تباہ ہونے کا خطرہ ہے، رول رہے ہیں. لیکن اگر فیصلہ کر ہی لیا ہو نا علیحدگی کا، تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ کام بھی غصے میں کرنے کا نہیں ہے. امساکم بمعروف او تصریح بحسان، محبت سے عزت کے ساتھ رخصت کرو. حالانکہ کتنے سائڈ افیکٹ ہیں اس کے، لیکن یہ بھی جذبات میں نہیں، دھکے دے کے نکالا، ایک دم غصے میں جھاگ نکل رہا تھا اور دھڑ 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 طلاق نے دے دی. نہ اگر مجبوری میں یہ کام کرنا پڑے تو ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آرام سے اس کو کیا کرو؟ رخصت کرو، اس کا سارا جہیز واپس کرو، اس کو سارا مہر دو، عزت کا خرچہ دو، اور پھر اس پہ الزامات مت لگاؤ. نہ وہ آپ پہ الزام لگائے، نہ بول کوئی پوچھے کہ کیوں علیحدگی ہوئی، بولے بھائی ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ہمارے ذہن نہیں ملتے تھے آپس میں، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. تو ایسے برے عمل کو جب اسلام کہتا ہے کرنا ہی ہو تو تمیز سے کیا جائے، تو جو تمیز کے کام ہے ان کو بھی بدتمیزی سے کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ ابے کیسے، میں بھی بدتمیزی پہ آ گیا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں گے بیان تمیز سے ہو رہا ہے، خود مفتی صاحب کس پہ آ گئے ہیں؟ تو بھائی ہم جو یہ بیان کرتے ہیں نا، یہ اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. یہ آپ بھی مجھے کسی نے غصے میں اچھلتے کودتے دیکھ لیں تو لوگ کہہ رہے تھے اس دن دیکھو کیسا بیان کر رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں کب دعویٰ کرتا ہوں یار میں 100% نیٹ کلین ہوں؟ بھائی ہم تو بیان کر اس لیے رہے ہیں تاکہ کس کی اصلاح ہو، آپ کی بھی ہو، ہماری بھی ہو، تو ہم نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. یہ الزام تو اس پہ ہوتا ہے جو دعوے بڑے بڑے کر رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی، ہم تو بیٹھے ہیں بات چیت کے لیے یار، قرآن و سنت یہ کہتا ہے. اب اللہ کرے آپ کو بھی توفیق مل جائے، اللہ کرے ہمیں بھی توفیق مل جائے. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. اس لیے ایسا نہ کبھی میں غصے ہو رہا ہوں، کلپ بنا کے ڈال دو، دیکھو بیان کیا کر رہا تھا. تو بیان میں کر اس لیے رہا ہوں تاکہ اگر میرے اندر غصہ ہے تو وہ بھی کیا ہو. اچھا بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے، گھر گھر میں تو یہ سیٹ اپ بہت ضروری ہے. آ نہیں رہا ہوتا آدمی، تھوڑا روب رہے، جیسے بچے کو یوں کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں نا، بعض دفعہ آ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ سیاسی غصہ ہے وہ اس کی اہمیت کا میں منکر نہیں ہوں. وہ گھر میں بیگم کے سامنے بھی, ساس سسر کے سامنے بھی, وہ الٹی الٹی باتیں منہ سے اوپر اوپر سے اللہ کو کہہ دیا کرو, اللہ میں اتنا الٹا ہوں نہیں, ایسا نہ فرشتے لکھ کے الٹا ہی لٹکا دے جہنم میں. وہ پھر سیاستن اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ بیگم قابو میں نہیں آ رہی, تو بیگم جب میری کھوپڑی گھومتی ہے نا تو میں کچھ سوچتا نہیں ہوں. یہ صرف ڈرانے کے لیے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو بتایا کہ میری کھوپڑی گھومتی ہی نہیں ہے اور میں بہت پولائٹ آدمی ہوں اور میں کنٹرول میں رہتا ہوں, تو وہ کنٹرول سے کیا ہو جائے گی, باہر ہو جائے گی. بعض دفعہ وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو گھر میں چونکہ مرد کو اللہ نے بنایا ہے سربراہ, تو سربراہ کا روب ہونا کیا ہے, ضروری ہے, ورنہ ماتحت سارے کنٹرول سے باہر. تو وہاں سیاسی ڈائلاگ کے طور پہ آپ یہ رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ بیگم میرا تو ماضی بہت خطرناک رہا ہے, میرا جو ماضی ہے نا پاس, آپ واقعات دیکھ لو. وہ ایک آدمی گیا نا جب شادی ہوئی, تو جیسے ہی کمرے میں گیا تو بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی, اس نے اٹھا کے اس کی گردن مڑو کے پھینک دی, تو بیگم ڈر گئی, ابھی یہ کیا ہے. یہ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں. وہ دو بھائیوں کی شادی ہوئی, ایک بھائی کی بیگم کنٹرول میں تھی, دوسری کی کنٹرول سے باہر تھی. ایک تو خواتین وہ نا ریپلائی کرنا شروع کر دیتی ہیں ایسے لطیفوں پہ کہ دیکھو عورتوں کے خلاف ہے اور مردوں کو بدتمیز بنا رہا ہے. وہ بھائی پورا بیان سن لیں تو یہ ایک اتنا سا چٹکلا نہ نکالیں, پورے بیان میں تو بیان ہی تمیز پہ ہو رہا ہے نا, یہ تو کچھ سیاسی ٹوٹکے ہیں, اس کا مقصد آپ کو کچھ چنگیز خان بنانا نہیں ہے. تو ایک آدمی تھا, وہ جب گھر میں جاتا, دو بھائی تھے, چھ مہینے ہو گئے شادی کو, ایک کی بیوی کنٹرول میں اور ایک کی کنٹرول سے باہر. اس نے دیکھا کہ یار ایک کی تو اتنی فرما بردار ہے, اس نے پوچھا یار تو نے کیسے کنٹرول کیا, کہہ رہا میں جب گھر میں آتا تھا کوئی گلاس ولاس پڑا ہوتا تھا نا راستے میں, تو ہٹا کے تمیز سے رکھتا نہیں تھا, لات مار کے ہٹاتا تھا اس کو, ہٹائے. بیگم ڈر گئی کہ یار یہ گلاسوں اتنے توڑ دیے اس نے, تو کیسا نا غصہ ہے تو مجھے ہی نہ توڑ دے. ڈر گئی وہ. آج کل ڈرتی ورتی نہیں ہے, یہ پہلے بتا دوں میں. آج کل آپ لات سے توڑیں گے وہ دانت توڑے گی آپ کے. تو یہ ونس اپون اے ٹائم, آج کوئی اور طریقہ اختیار کریں, ہو سیاسی لیکن اسٹائل تھوڑا چینج ہو. تو دوسرے نے کہا کہ چلو یار ہم بھی کل سے گلاس توڑنا شروع کرتے ہیں. آیا گلاس توڑا, بیگم نے کہا یہ چھ مہینے پہلے کرنے کا کام تھا, اب نہیں. تو آج کل کی خواتین جو ہوشیار ہو گئی, اس پہ بس ایک مختصر لطیفہ سنا کے کہ آج کل کا تھوڑا ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. وہ ایک آدمی نے روب کے لیے کیا کیا, جب شادی ہوئی نا تو کپڑے لٹکا دیے دلہن کے, تین دلہنوں کے کپڑے, تاکہ بیگم روب میں آئے. بیگم نے پوچھا یہ لیڈیز کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں, اس نے کہا دیکھو میری پہلی بیوی بدتمیز تھی, میری بات نہیں مانتی تھی, اس کا مرڈر کیا میں نے اور یادگار کے طور پہ میں نے اس کی ساڑی یہاں لٹکا دی. بھائی خطرناک. یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں, وہ سمجھ رہا تھا یہ ونس اپون اے ٹائم پرانے زمانے کی لیڈی ہے. اس نے کہا یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں, اس نے کہا یہ دوسری بیوی, پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی قابو میں نہیں تھی, اس کا بھی مار دیا میں نے, اس کی یادگار کے طور پہ دلہن کا ڈریس میں نے یہاں لٹکا دیا. اس نے کہا یہ تیسری, اس نے کہا پھر دوست کے بعد دو ناکام ہو گئی, تیسری شادی کی, وہ بھی قابو میں نہیں تھی, مار گئے یہاں لٹکا دیا کپڑے. اس کا خیال تھا بیگم کانپنے لگے گی. بیگم نے کہا اب یہ ذہن میں رکھنا, یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, یہاں میرے کپڑے, میرے کپڑے نہیں آئیں گے, یہاں تیرا پاجامہ آئے گا. تو میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ سیاست میں کچھ الٹا سیدھا بولنا پڑتا ہے, لیکن آج کل کی خواتین بہت ہوشیار ہو گئی ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں, لیکن بہرحال سیاست کرنی پڑتی ہے گھروں میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں علی نجل بنا. اچھا بھائی مفتی صاحب میں 19 سال کا ہوں, حافظ بھی ہوں, میرا تبلیغ میں چار ماہ لگانا بہت ضروری ہے, گناہوں کی جوڑنے کی, لیکن مسئلہ یہ کہ میں ایک ہی بیٹا ہوں, باقی تین مہینے تو اگر میں تبلیغ میں چلا جاتا ہوں تو گھر کی ساری ذمہ داری, چھوٹی اور بڑی ذمہ داری ابو پر آ جائے گی, اور ابو کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ساری ذمہ داری اٹھائیں, تو آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو کا ہاتھ بٹاؤں؟ بھائی ایسی مجبوری میں تو ابو کا ہاتھ بٹانا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اب آپ نکل گئے تو پیچھے ابو نہیں سنبھال سکتے, تو پھر ابو کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے, بہنوں کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے, تو پھر آپ سیروزے کے لیے چلے جائیں, 40 دن لگا لیں, تھوڑا کم ٹائم کر لیں, اور جب مجبوری میں کوئی کام کیا جاتا ہے نا تو انشاءاللہ وہ سیروزے میں ہی اللہ 4 مہینے والی برکتیں آپ کو دے دے گا, اور تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے ہیں ایسے موقع پہ جانے سے. تو اگر ذمہ داری ہے تو اس کو پورا کریں. میرا نام محمد ساجد ہے, میں ضلع رحیم یار خان سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. میں اتنے سارے لوگوں سے ملوں گا تو پھر میں کس سے ملوں گا؟ جب میں ڈپریشن میں جاؤں گا تو مجھے بھی تو کوئی ڈاکٹر بتاؤ نا جس سے میں جا کے ملوں. تو میرے بھائی ابھی نہیں, وہ نمبر وہاں دیا ہوا ہے مسجد کے باہر, وہاں رابطہ کر لیں, وہ پھر جو سلاٹ میرا خالی ہوگا ملاقات کا اس میں آپ کو ڈال دیں گے, پھر اس میں ہم تمیز سے ملیں گے انشاءاللہ. اگر کمپنی میڈیکل انشورنس کی سہولت دینا چاہتی ہے تو اسلام میں کس کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں. استقافل کا طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کمپنی کس طرح ورکرز کو میڈیکل انشورنس دے سکتی ہے؟ میڈیکل انشورنس دینا حرام ہے, ناجائز ہے. البتہ تکافل اختلافی چیز ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں, ہمیں اس پہ کچھ تحفظات ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تکافل اس انشورنس کے سسٹم سے بہرحال پھر بھی شرعی نظام کے زیادہ قریب ہے, یعنی شریعت کے قریب بہرحال ہے. پورا شرعی ہے یا نہیں ہے اس پہ ہمیں اتفاق نہیں ہے, لیکن دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. تو اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو ان کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے, عام ہی آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ مفتی کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے وہ. فوریکس ٹریڈنگ میں اگر کچھ پیسے انویسٹ کیے جائیں جس میں آپ کو بغیر بتائے کچھ کام کچھ پرسنٹ منافع ہو رہا ہو, جو کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے, اتنی زیادہ جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ لوگ اس جگہ بھی لوگ فتویٰ لے کر بیٹھے ہیں. دیکھو فوریکس ٹریڈنگ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا, اگر صرف کرنسی کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے, کیونکہ کرنسی پر جب تک قبضہ نہ ہو جائے, آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے یا آپ کے ہاتھ میں آ جائے, تو اس سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. اور اس طرح سے اس کو بے صرف کہتے ہیں, حدیث میں اس کے واضح حکام ہیں, دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. اس میں ادھار پہ بے جائز, ادھار پہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. تو اس لیے فوریکس ٹریڈنگ کے ہم جواز کے قائل نہیں ہیں. اور آپ کو بغیر بتائے کچھ پرسنٹ منافع حاصل ہو رہا ہے تو وہ اس کی بھی کیا صورت ہے؟ بغیر بتائے گا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے اگر ایکسپلین کر دیا کہ اتنے پرسنٹ ہوگا, پھر ہر دفعہ نہیں بتاتے تو ایک الگ بات ہے, لیکن پرسنٹ کتنے پرسنٹ پروفٹ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں ہے تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو فوریکس ٹریڈنگ تو جائز ہی نہیں ہے نا, اس میں کرنسی کو بیچا جا رہا ہوتا ہے اور صرف ڈفرینس برابر کیا جا رہا ہوتا ہے, کوئی حقیقی فزیکلی کوئی لین دین نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں نے ڈالر خرید لیا, ڈالر مجھے نہیں ملیں گے, نہ میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اگلے دن وہ ڈالر اوپر چلا گیا تو پاکستانی پیسے مل جائیں گے, ڈالر نیچے چلا گیا تو مجھے پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ڈالر آنے چاہیے آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں, اس کے بعد پھر آپ اس کو بیچیں, پروفٹ پہ بیچیں یا سستا کر کے بیچیں, وہ پھر ایک الگ بات. مفتی صاحب مشترکہ رشتے دار بھائی والے 100% یقین ہو کہ مشرک رشتے دار 100% یقین ہو کہ کافر ہیں تو نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کا کیا حکم ہے؟ 100% یقین ہے کہ کافر ہیں تو پھر نہ دعائے مغفرت ہو سکتی ہے نہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اگر 100% یقین ہے, کیا بروز قیامت میزان میں جو چیز بھاری ہوگی کیا وہ سب اچھے اخلاق ہوں گے؟ جی ہاں بالکل, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو وزنی چیز ہوگی نا اعمال میں, سب سے وزنی چیز وہ اچھے اخلاق ہوں گے. جو مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ, اچھے نمازی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے, اچھے تہجد گزار مل جائیں گے, اچھی تمیز سے بات کرنے والے آپ کو بول لو نا یار نہیں ملیں گے, ہر وقت توے پہ بیٹھنے والے آپ کو مل جائیں گے. تو میرے بھائی تمیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے. کیا بروز قیامت ہو گیا؟ مفتی صاحب اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جو کنوارا لڑکا لڑکی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا. نہیں نہیں بھائی, بیچاروں کا ایک تو کنوارے گئے دنیا سے, ان کا تو ڈبل نماز جنازہ پڑھنا چاہیے. اے اللہ ان کے تو بیچاروں کی مغفرت کر دے. ڈبل نماز جنازہ جائز نہیں ہے, نماز جنازہ ایک ہی ہوتی ہے, لیکن ان کی مغفرت کی دعا کی جائے گی. البتہ یہ اچھی موت ہے نہیں, شادی شدہ ہو کے موت ہونا یہ اچھی موت ہے. بعض صحابہ سے یہ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا, موت کے وقت ان کے نکاح میں بیوی نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ زوجونی, موت سے جب ان کو یقین ہو گیا نا بیماری مر جائیں گے, صحابہ سے کہا میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے نکاح کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی نے وصیت کی تھی کہ میں اس حال میں نبی سے ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت نکاح کی ترغیب دے کر گئے تھے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس بیوی کا تو نقصان ہوگا, وہ تو بیوہ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان سے کوئی بیوہ کرے گی نا نکاح, یا طلاق یافتہ کرے گی. تو اور اس زمانے میں بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا, کیونکہ چار چار شادیوں کا رواج تھا, کوئی عورت بغیر شوہر کے بیٹھے تو یہ غلط ہے. اس سوسائٹی میں بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا, وہ بیوہ کی بھی اسی طرح نکاح ہوتا تھا جیسے کنواریوں کا ہوتا تھا. تو بلکہ بیوہ عورت کو نکاح کے اتنے رشتے آتے تھے کہ عدت کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے. समझते हो कि नहीं समझते? तो आप ना करना कि कैंसर में ब्लड मर रहे हो और आपको मेरी शादी कराओ, तो आपके लिए मशवरा यही है कि अभी कर लें, ठीक है। तो ये मैंने हदीस सुनाई है सिर्फ ये तरगीब देने के लिए कि वो सहाबी इसका एहतमाम कर रहे हैं कि मैं मरूं तो ऐसा ना हो कि मेरे निकाह में बीवी ना हो। इस्लाम में बालिग होने के बाद औरत का शौहर के बगैर और शौहर का औरत के बगैर रहना ये अच्छी जिंदगी बोलो नहीं है। इस्लाम ये लिबरल लोगों के यहां ये बहुत अच्छी जिंदगी है, बल्कि वो कहते हैं जितनी देर से शादी हो ये बखेड़ों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके यहां जिना बदकारी और बस उनके यहां तो एक पैसा कमाओ, पैसा स्टेबल हो जाओ, स्टेबल ही क्या इच्छे छोड़ पाना, बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, बीवी आ गई। इस्लाम खानदानी खानदानों को प्रोमोट करता है, कहते हैं ना खानदानी आदमी है, तो खानदानी आदमी वही होता है भाई जिसके निकाह में बेगम होती है, क्योंकि इससे बहुत सारी अखलाकी बुराइयों से भी इंसान बचता है और बहुत सारी बुराइयों से बचता है इंसान। पार्कों में लिखा होता है ना फैमिली के साथ हैं, पता होता है फैमिली के साथ आएगा तो तमीज से बैठेगा, वरना यहां के माहौल खराब करेगा। तो लोगों ने किराए पे फैमिलियां मिल रही होती हैं पार्कों के बाहर कि मुझे बेगम बना के ले जाओ, तो कंवारा कहता है चलो सच्ची मुच्ची की नहीं बन रही, झूठी मूठी की, ऐसा होता है कराची के पार्कों में, तो ऐसा ना हो यार आप लोग चले जाओ, मुझे नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मुफ्ती साहब जो कंवारा, मुफ्ती साहब अहले ईमान की ईमान वालों की क़यामत के दिन क्या कैफियत होगी, इस पर तो भाई पूरा बयान करेंगे इंशाल्लाह। नजर न्याज किसने की, क्यों की, अगर खाना हम तक किसी भी तरह से पहुंच जाए तो हम क्या करें जबकि हमें भूख भी लगी हुई हो? भाई ये जो नजर न्याज के खाने आजकल चल रहे हैं ये शिर्क उस सूरत में होंगे कि उस बुजुर्ग के नाम पे जानवर कुर्बान किया जाए या बुजुर्ग के नाम पे सदका किया जाए। अगर सदका अल्लाह के नाम पे हो रहा है, जानवर अल्लाह के नाम पे ज़बह हो रहा है, मकसद ये है कि इसका गोश्त सदका करके सवाब बुजुर्ग को पहुंच जाए, तो ये शिर्क नहीं है। अलबत्ता मखसूस दिनों में इस तरह की हरकतें करना ये बिदअत बहरहाल है। तो जब आप ऐसा खाना खाते हो या कबूल करते हो तो बिदअत की ताईद होती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई इस तरह का खाना लाया करे आप बोलो भाई हम नजर न्याज वाले नहीं है, हमें जब सदका करना होता है तो हम किसी भी गरीब को खिला देते हैं, तो आप भी जब सदका करना हो किसी भी गरीब को खिला दो। वैसे भी सदके खैरात के खाने खाना ये इज्जतदार लोगों पर सूट नहीं करते। मैंने अपने वाक्य बताया ना, एक साहब मेरे घर रोजाना जुमेरात को कोफ्ते लाते थे, हम भी फोड़ देते थे, मतलब बड़े मजे के कोफ्ते थे वो। एक दिन मैंने कहा आप हर जुमेरात को पाबंदी से लाते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो उनके हिसाब सवाब के लिए मैं जुमेरात को, अब मैंने कहा यार अब्बा के सवाब के लिए मुझे क्यों खिला रहा है भाई, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है भाई, तो इज्जतदार आदमी तो नहीं खाएगा ना ऐसा खाना। अल्लाह करे हम इज्जतदार हों, मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि हम कोई बड़े खानदानी है, लेकिन ये कि कोशिश तो यही होती है कि खानदानी काम करें। तो मैंने कहा भाई ये कोफ्ते फिर मुझे नहीं खिलाओ भाई, किसी गरीब को खिला दो जाके। वो तो हर जुमेरात को पाबंदी से निकालना ये खुद एक बिदअत अमल है, सदका तो जब चाहो जिसको चाहो किसी भी वक्त दे दो, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। मेरा भाई शादीशुदा है मगर बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठाता, उसको बहुत समझाया, उसके बीवी बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मगर वो नहीं सुधरता, वो आपके बयान में आता है, उसको समझा दें किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे जो खुतबा दिया है ना वो इंतहाई अहम है, क्योंकि वो आपका आखिरी खुतबा था इतने बड़े पैमाने पर, उसमें आपने बहुत ही अहम अहम चीजों को हाईलाइट किया है। उनमें आपने जो बहुत अहम चीजों को हाईलाइट किया उनमें एक अहम हुक्म इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, आपने फरमाया औरत के बारे में मेरी वसीयत कबूल करो कि उसके साथ अच्छा सलूक करो। इसके लिए आपने ऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, वसीयत। वसीयत वो अमल है जो मरते हुए इंसान करके जाता है। आप बताओ मरते हुए आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करके जाओगे ना, मुझे बताओ एक आदमी मर रहा है, सारी औलाद को बुलाया, बच्चे एकदम होशियार हो जाते हैं, अब्बा दुनिया से जा रहे हैं, कोई बहुत अहम बात करेंगे, अब्बा बताइए अहम बात क्या है, भाई अहम बात यह कि इस बच्चे के बाल बहुत बड़े हो गए इसको कटवा के ले आओ। आप बोलोगे अब्बा का दिमाग क्या हो गया है, मौत के खौफ से खराब हो गया। अब्बा ये बात कोई इस वक्त तो हम आए थे पता नहीं कोई बहुत ही अहम बात करनी होगी, तो ऐसे मौके पे अब्बा करोड़ों की जायदादें या इस तरह की चीजों की बात कर रहे होंगे। तो सैयदुल अंबिया और आखिरी नबी, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनका आखिरी खुतबा, उसमें आप इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी उसको हाईलाइट करेंगे। इतना बड़ा मजमा भी कभी नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया खुतबा सुनने के लिए जितना हज्जतुल वदा के मौके पर था। اور یہ وہ خطبہ ہے جس کو آپ نے لکھوایا باقاعدہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں کو لکھواتے نہیں تھے، اس خطبے کو آپ نے فرمایا اکتبو لی ابی شاہ، ابو شاہ ایک صحابی تھے، فرمایا ان کو لکھ کے دو، یہ تبھی تو محفوظ ہوا، یہ لکھوایا آپ نے اس خطبے کو. اس میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ میرا آرڈر نہیں ہے بلکہ میری وصیت ہے، اس کو بہت اہمیت سے لو. تو اس اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے تو مر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں میں تارے توڑ کے لے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، اور نکاح کے بعد پھر اس کے بنیادی خرچہ بھی نہیں اٹھا رہا، ٹائم ہی نہیں دے رہا اس کو. ایسے شادی شدہ لوگ سارا سارا دن، ساری ساری رات گٹر کے ڈھکن پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپے مارتا رہے گا، تو بری حرکت ہے بھائی. دوستوں کے ساتھ سارا سارا دن گپے مارنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. تو گھر میں جو رخصت ہو کے آئی ہے اس کو تھوڑا ٹائم دو، اس کے ساتھ تھوڑا گپشپ. اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے ساتھ بھی وہ سلوک کرو نا. تو یہ بہت بری حرکت ہے. اور اگر کسی کی بیوی یہاں تک حالات آ گئے ہیں کہ وہ خود کمانے پر مجبور ہو گئی ہے، تو یہ تو مرد کے لیے ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے یار. مرد مر جاتا ہے اس پہ نہیں آتا کبھی، وہ کہتا ہے بھائی میں کدال چلاؤں گا لیکن بیوی کو مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے پیسہ مانگے یا وہ ملازمت کر کے پیسہ کمائے. تو عزت دار لوگوں کی زندگی جینا سیکھو بھائی. میرا دکانوں میں مال سپلائی کرنے کا کاروبار ہے، مال نہیں بکتا، مال بکنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں، مال پر کیا پڑھ کر دم کریں کہ مال آسانی سے نکل جائے. مال تو میرے بھائی کسٹمر کو ٹوپی کرانے سے آسانی سے نکلتا ہے، پہنانے سے نکلتا ہے. ہم تو اکثر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کسی کو پہنا کے آ جائے، یار یہ بائک میں نے خرید لی ہے پرانی ہے، میں نے ایک دفعہ پرانی بائک خرید لی تو وہ تو عذاب جان بن گئی، جس نے مجھے بیچی تھی جھوٹ بول کے بیچی تھی. تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بھائی یہ بائک واپس لے لو، اس نے کہا نہیں نہیں واپس نہیں لیتا. میں نے کہا اس میں تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بہت پرانا واقعہ 12-13 سال کا. میں نے کہا آپ واپس لے لو. کہہ رہے میرا نقصان ہے. میں نے کہا آپ نے مجھے یہ پہنائی ہے نا، پہنائی ہے، یہ مجھے بیچی تھوڑی ہے، جھوٹ موٹ اتنے فضائل سنائے. تو اب اس کا حل یہ کہ میری جان چھڑا کر کسی اور کو آپ کے پاس پہنانے کا فن ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں پہنا سکتا بھائی، کسی اور کو پہنا دو آپ. تو میرے بھائی پاکستان میں حساب کتاب یہ ہے کہ مال دم درو سے نہیں بکتا. کس طرح بکتا ہے؟ پہنانے سے. تو یہ صرف مذاق کے لیے پہنا ہی نہیں مال، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، دو نمبر ہی جائز نہیں ہے، دم بم نہ کریں. دکانوں میں مال اگر نہیں بک رہا تو دیکھو سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ایسی چیز دکان میں لا کے رکھ دی ہو کہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو الٹے لٹک کے بھی آئے تل کرسی پڑ پڑ کے دم کرتے رہو گے نہیں بکے گا. سردیوں میں آپ نے برف کی دکان کھول لی، لوگ ٹھٹرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اور آپ کیا بیچ رہے ہو؟ برف بیچ رہے ہو. پھر کہہ رہے ہو میرا کاروبار نہیں ہو رہا. تو 20-20 دکانیں ہوٹلوں پہلے ایک ساتھ ہیں کھانے کے. تو بھائی پہلے سروے کرو، تحقیق کرو کون سی چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، پھر ریٹ دیکھو اس کے. میں نے بتایا تھا نا پچھلے سال میں نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا تو نہیں بکا وہ، حالانکہ ہم نے بڑا سروے کیا اور بڑی کھجور تعداد میں ہم نے اٹھا لی. وجہ کیا تھی؟ میں نے اب یہ نہیں کہ میں دم درو شروع کر دی ہوں کھجوروں کے ڈبوں پہ جا کے، کسی کے ذمے میں نے لگایا کہ یار کھجور بیچو، پیسے میں نے دیے کہ کام آپ کرو گے، نہیں بکے وہ تو ہمیں نقصان ہوا اس میں. تو میں نے تو نہیں کیا کہ وہاں جا کے اب دم کرو کھجوروں پہ. بھائی وجہ اس کی ہم نے کہا اس نقصان پہ غور کرو ہوا کیوں، تو پتا چلا کہ جی جو بڑے بڑے تاجر ہیں انہوں نے ایک ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پر پورے پورے کنٹینر اٹھا لیے تھے. تو ہم نے کم ریٹ پہ بھی اٹھائے ہیں مگر اتنے کم پہ نہیں اٹھائے جتنے لی مارکیٹ کے تاجروں نے اٹھائے ہیں. تو یہی کھجور جب لی مارکیٹ سے اس کو سستی ملے گی تو ہم سے کیوں خریدے گا وہ؟ اب مسلمان کیا کر رہا ہوتا ہے یہ غور نہیں کر رہا ہوتا. میں نے تو غور کیا اور میں نے کہا چلو تھوڑا نقصان ہو گیا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایک سال پہلے پورے پورے کنٹینر اٹھا کے فریز کرنے پڑیں گے، اتنے کنٹینر ہمارے پاس نہ ہے نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے. تو ایسے ہی ٹھیک ہے. اور ایک دو لوگوں نے وہ کھجور کا ڈبہ خریدا، وہ مجھے ایسے کہ مجھے لا کے گفٹ کر رہے تھے، ان کو تھوڑی پتا تھا میرا بزنس ہے یہ. میں بتاتا بھی نہیں لوگوں کو یہ میرا بزنس ہے، ابھی بھی میرے بزنس ہے لیکن میں بتاتا نہیں ہوں، دوسروں کے ذمے لگائے ہوئے ہیں. تو مجھے لا کے کھجور دی یہ مفتی صاحب رمضان میں آپ کے لیے. میں نے کہا چلو ایک ڈبہ تو بکا، اور وہ مجھے ہی لا کے، اس کو نہیں پتا تھا، یہیں سے خریدا ساتھ اور لا کے ہمیں پکڑا دیا. تو میں نے کہا چلو یہ ایک ڈبہ ہمیں کھانے کو مل گیا. تو اس کے پھر ہم نے غور کیا، بھائی بڑے بڑے تاجر پڑے ہوئے ہیں جو، ہم نے کہا کھجوروں کا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی، یا تو پھر اتنی انویسٹمنٹ ہو کروڑوں کی एक एक साल पहले पूरे पूरे कंटेनर उठा के फ्रीज कर दें या फिर ठेला लगा के घूमे आदमी, तो इसके बगैर नहीं। तो आप गौर करें आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा हो, रूहानी ड्रामों के चक्कर में मत पड़े। वैसे दुआएं पढ़नी चाहिए सुबह शाम की, अल्लाह से रिस्क में बरकत की दुआएं भी मांगनी चाहिए, और आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल मसला क्या है कि उसके असबाब पे गौर करें। अबे इतने सारे सवाल नहीं, मर जाएंगे लोग भाई। बस मैं दो चार सवाल का जवाब देके खत्म करता हूं। अगर किसी के नौजवान के माँ बाप बूढ़े हैं और मोहताज हैं, उन पर खर्च नहीं करता, उनका ख्याल नहीं करता, ऐसे शख्स को माँ बाप की बद्दुआ लगेगी या नहीं? क्यों नहीं लगेगी भाई, हदीस में आता है उसको माँ बाप की क्या पहले नबी की बद्दुआ लगेगी। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप बूढ़े हों और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर वाजिब नहीं किया, उस पर अल्लाह की लानत हो, इतना बेहतरीन जन्नत का ऑप्शन उसने जाया कर दिया। तो माँ बाप की तो बाद में लगेगी, पहले नबी की लगेगी। बाज लोग कहते हैं जिसके नसीब में होता है वो उमरे पे जाता है, इसको दौलत मिलती है, या उसके हालात बोलते हैं कोशिश से कुछ नहीं, नसीब से उमरा करेगा, कोशिश करना बेकार है, सारे काम नसीब से ही होते हैं भाई, चार शादियां भी नसीब से होती हैं, लेकिन हमें नसीब का पता नहीं होता कि कितनी लिखी हुई हैं, इसलिए हम ग्राउंड रियलिटी को देखकर असबाब इख्तियार करते हैं। तो आप उमरे की कोशिश करें, नसीब में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और नसीब पे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ना शादी होगी ना उमरा होगा, समझते हैं? तो सब कुछ नसीब से ही होता है, कोशिश भी तो नसीब से ही होती है, तो कोशिश करें बस। इस्लाम में तिजारत के क्या फायदे हैं, अगर अपना कोई काम शुरू करे तो किन किन अहम बातों पर अमल करे कारोबार करने का और जमाने का, कोई उसूल बता दें। मैं कोई बिजनेसमैन हूं मेरे भाई, जो मुझसे कारोबारों के मशवरे ले रहे हो, मैं अगर होता तो मैं तो वो सब्जी वाले को पैसे देके बर्बाद ना किए होते। तो दो चार जो उसूल हैं, एक बात तो कि शरीयत में तिजारत को फजीलत है मुलाजमत पे, इस्लाम ज्यादा फजीलत किसकी बयान करता है, तिजारत की। इस पे मेरे लंबे लंबे बयानात मौजूद हैं, यूट्यूब पे सर्च करें मिल जाएगी। तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है। ये जो महंगाई मुल्क में चल रही है ना, ताजरों पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। अलबत्ता वो मुलाजमत जिसमें आप किसी अच्छे विजन का हिस्सा हो, वहां मुलाजमत को तिजारत पे तरजीह होगी। जैसे कोई टीचर है तो मुलाजिम, लेकिन वो कौम की तरबियत कर रहा है तो सैलरी पर है, लेकिन काम उसका क्या है, बहुत अच्छा। कोई डॉक्टर है किसी बड़े हॉस्पिटल में, है तो मुलाजिम, काम क्या कर रहा है भाई इस मुलाजमत में, लोगों की जानें बचा रहा है। कोई फौज में है, मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है, तो है तो मुलाजमत, लेकिन विजन क्या है, कंट्री की हिफाजत करना। तो जहां कोई बहुत बड़ा विजन आपके सामने होगा वहां तो मुलाजमत अच्छी है, लेकिन जहां कोई बड़ा विजन नहीं है, आप बोतलों के ढक्कन लगाने के लिए फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, फायदा किसको हो रहा है, फैक्ट्री के मालिक को हो रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है, तनख्वाह मिल रही है थोड़ी सी, आपको आपकी मेहनत का भी पूरा बदला नहीं मिलता उसमें। तो जहां कोई अच्छा विजन पेश नजर हो वहां तो मुलाजमत अच्छी है, लेकिन जहां ये ना हो नॉर्मली, तो दूसरे के कारोबारी के मुलाजिम बनने के बजाय बेहतर क्या है, अपना बिजनेस करो, भले टमाटर बेचो, हल्का फुल्का बिजनेस हो। तो महंगाई का असर आमतौर पर ताजरों पर नहीं पड़ता, मुलाजिम पेशा लोग बेचारे बहुत असर पड़ता है उन पर। बरकत है तिजारत में। और जो बाकी तिजारत के बुनियादी उसूल, तो मैं तो ताजिर हूं लेकिन उस लेवल पे ताजिर नहीं हूं जो यानी एक बाकायदा जो ताजिर होते हैं जिनका काम ही सुबह शाम तिजारत होता है। मेरी तिजारत तो ये कि ज्यादा से ज्यादा कहीं इन्वेस्ट कर दिया किसी ईमानदार आदमी के पास, एक दफा किया था तो बिल्कुल ही चले गए थे। तो उसमें दो चार चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि मशवरे लो लोगों से, देखो सोसाइटी में नीड किस चीज की ज्यादा है, और फिर मेहनत करो। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे कोई दूसरा कभी भी आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। ये दिमाग आपका सगा भाई नहीं करेगा, बाकी तो दूर की बात, खुद मेहनत कर नहीं रहे होते, दूसरों पे सारा डाला हुआ होता। अच्छा भाई बस आखिरी सवाल, अगर किसी हदफ को हासिल करना हो तो इसके लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे तो भाई तू तो पूरा इस पर पूरी पूरी वर्कशॉपें होती हैं यार, ये दो मिनट के जवाब थोड़ी है। कह रहे कोई हदफ हासिल करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर हदफ की अलग पॉलिसी होती है, अलग तरीका होता है, ठीक है, और उसके लिए अलग प्लानिंग होती है। तो ऐसे सवाल ना पूछा करें कि पूरा मुआशरती उलूम का पेपर बन जाए उस पर। मैं नौकरी के सिलसिले में अभी कहीं शिफ्ट हुआ हूं और मैं अपने शहर में भी कसर की नमाज पढ़नी होगी। देखो आप अपने शहर से कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, 78 किलोमीटर या उससे दूर जाते हो, वहां 15 दिन से कम ठहरते हो, 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوتی ہے تو آپ نے وہاں سفر والی نماز پڑھنی ہے. پھر آپ اپنے گھر ایک دن کے لیے آتے ہو تو ایک دن تو دور کی بات, ایک سیکنڈ کے لیے بھی آؤ گے تو اپنے شہر میں پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور دوسرے شہر میں جہاں جاب کے لیے جا رہے ہو وہاں بے شک ڈیڑھ ہفتے کے لیے جا رہے ہو, 14 دن کے لیے جا رہے ہو, سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی جب تک مکمل 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس ہو گیا یار, بہت سارے سوال ہیں, پھر کچھ اتوار کو دے دیں گے جواب. یہاں سے دو سوال تین سوال لے لیتے ہیں یہاں کے لوگوں سے. جی بھائی آپ بتائیں. نہیں بیٹھ جائیں نا, اٹھے نہیں بھائی, آپ پوچھ لیں. رفع الیدین اختلافی مسئلہ ہے, بعض فقہا قائل ہیں کرنا چاہیے, بعض قائل ہیں نہیں کرنا چاہیے, کرنے کے بھی دلائل ہیں نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں. نہ کرنے کے جو آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے قرائن جس سے پتہ چلتا ہے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا ہے, اس کے قرائن کیا ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا تو رکوع اور رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے بھی چھوڑ دیا ہے, اور اس پہ واضح قرینہ اہل مدینہ کا عمل اور اہل کوفہ کا عمل, کیونکہ اس وقت یہ دو علاقے ایسے تھے جہاں صحابہ اور تابعین کی بہت زیادہ کثرت تھی, ان دونوں جگہوں کے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو ان دونوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے, کوفہ نے تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو دیکھا, تو یہ دونوں اصحاب نہیں کرتے تھے. یہاں سے انہوں نے ترک رفع الیدین لیا اور اہل مدینہ نے اہل مدینہ کے عمل کو دیکھ کے لیا. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. اور ایک اور بہت اہم ترین بات کہ امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی وہاں فرمایا وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہ بعض صحابہ کا قول ہے. جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے وہاں فرمایا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو بہت سارے صحابہ جن کے پھر نام نہیں بتائے کیونکہ بہت سارے ہیں, جو کرتے تھے ان کے نام بتائے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے ہیں. تو یہ اتنے سارے قرائن کی وجہ سے ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ نہ کرنا کیا ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے, یہ زیادہ افضل ہے. باقی یہ کہ کرنے کی پھر حدیثیں کیوں زیادہ ہیں, اس کی وجہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو نبی نے جب رفع الیدین کیا اس کو صحابی نے بیان کر دیا, جس نماز میں نہیں کیا اس کو بیان نہیں کیا. اس میں یہ تھوڑی بتایا جائے کہ رکوع میں جاتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھایا, تو نہیں اٹھایا کو خاموشی اختیار کی ہے اس پہ. آپ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے تو جو جو کام کر رہا ہوتا ہے آپ وہ بتاتے ہیں نا, جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتا رہے ہوتے ہیں. تو نبی نے جب رفع الیدین نہیں کیا تو ہماری نظر میں وہ نمازیں زیادہ ہیں, تبھی زیادہ اصحاب نہیں کرتے تھے, لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا. جب کر لیا تو اس عمل کو بیان کیا گیا. اور رفع الیدین کرنے کی حدیثوں میں قرار نہیں ہے, مختلف عمل ہیں, دو سجدوں کے درمیان بھی ہے اور سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہوا تھا, وہ بھی ترک کیا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو ترک کیا گیا ہے. تو یہ نہ دیکھو کہ رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک کیا کنٹینیو یہ کام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. تو اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا عمل, اور عبداللہ بن مسعود جیسے صاحب رسول جو ہمیشہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے, ان کی حدیث, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے, دونوں طرف دلائل ہیں. اس مسئلے میں شدت اہل حدیثوں نے پیدا کی ہے, انہوں نے نہ کرنے والے کو سمجھا کہ یہ اندھے مقلد ہیں, ابو حنیفہ کی مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے, ان کی طرف سے شدت ہے جس کی وجہ سے ہم جواب دے رہے ہیں. ہماری نظر میں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں تو نہ کرنا ہی راجے, تبھی آدھی سے زیادہ امت رفع الیدین نہیں کرتی رہی ہے, اب تک نہیں کر رہی ہے. آج بھی امت کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا, اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں, اہل سنت جو حق پر ہیں, اہل سنت ہی حق پر ہے نا, تو اہل سنت میں آج بھی 50% سے زیادہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے, اور یہ تواتر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو ہم جب اہل حدیث کو رفع الیدین کرنے میں کہتے ہیں, اتنے دلائل کے جو ہمارے پاس ہیں اس کے باوجود ہم اس میں معتدل رائے رکھتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں. ہماری رائے بہت مضبوط ہے اس بارے میں, کمزور رائے نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ نہیں ایسے نہیں, وہ جب قبر پہ جائیں تو پھر ایسے بھیجیں, جب قبر سے دور ہوں تو جو حدیث میں جو درود سکھایا گیا اس طرح سے. نہیں کہنا, یہ تو اتیات میں نبی نے سکھایا ہے ہمیں, اس لیے وہ الفاظ ورڈنگ سلیکٹڈ ہے. عام حالات میں ہمیں جو نبی نے درود سکھایا وہ اللہم صلی علی محمد, تو جس طرح جب نبی نے جس طرح سکھایا اس موقع میں اس طرح کریں نا, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں. جی بھائی, کون سا سوال تھا؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. हाँ, सास का इंतकाल हुआ, घर सास के नाम पर है, तो नाम पे होना काफी नहीं है। सुसर ने सास को हैंडओवर भी किया था कि नहीं, तो जमा करा देना सवाल, ये ना अभी तक नहीं हुआ तो पूछे दारुल इफ्ता में मौलाना सबीर साहब से पूछे। देखें विरासत का सवाल ना रिटर्न में उसी में जमा करा दें आप। हाँ क्या तीन ना बोला था तो बोलने से कुछ नहीं होगा, सब में विरासत पूरी पूरी होगी। आपकी सास की वालदा, सास के वालिद जिंदा हैं, सास की वालदा वालिद इंतकाल हो गए तो आपके ससुर जिंदा हैं। हाँ, और सास के बेटे बेटियां हैं, बेटियां हैं खाली, तो 1/4 आपके ससुर साहब को मिलेगा सास की जायदाद में से, और 66.66% ये आपकी जो सास की बेटियों को मिलेगा, समझ रहे हो। बाकी जो बचेगा वो सास के भाई बहनों में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से कि भाई को दुगना, बहन को आधा। चले हाँ अच्छा, हाँ नहीं वो तो मजबूरी है ना औरत के लिए, तो जब शौहर नहीं कमा रहा तो वो जॉब भी नहीं करेगी तो वो क्या करेगी। शौहर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो फिर औरत जॉब कर सकती है भाई, क्यों नहीं कर सकती। नहीं अगर वो जॉब कर रही है तो फिर भाइयों पे उसकी जिम्मेदारी नहीं है, की तरफ जा रहा है। और इन मौलवियों को देखो आबादी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका मैं अक्सर एक जवाब देता हूं कि आबादी बढ़ने से मुल्क गुर्बत मजीद गुर्बत की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पास के पास अफरादी कुव्वत पैदा होगी, लेबर मिलेगी आपको, काम करने वाले लोग पैदा होंगे, तो मुल्क तरक्की करता है, इससे तनज़ुल की तरफ नहीं जाता। ये तो एक इसका इल्मी जवाब है जिस पर मैं मजीद डिटेल से बात कर चुका हूं, लेकिन वैसे मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, 4 शादियां जो बंदा करता है तो वो आबादी में इजाफे का जरिया बनता ही नहीं है, बल्कि हो सकता है कमी का जरिया बन जाए। वजह उसकी है कि आबादी बढ़ने का ताल्लुक मर्द से नहीं है, औरत से है, कि एक औरत के कितने बच्चे पैदा होते हैं, समझ रहे हैं ना। मर्द के बतन से थोड़ी बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे औरत के बतन से पैदा होते हैं। तो किसी मुल्क में फर्क करो 50 लाख खवातीन हैं, तो फी कस खवातीन अगर रेशो हम कर लें, एक एवरेज निकाल लें कि 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं एक खातून के, तो 50 लाख की आबादी बढ़ के कितनी हो जाएगी, यानी डबल से ज्यादा हो जाएगी ना वो आबादी। अब 4 शादी एक बंदा अगर करता है तो फी जो कस एक खातून पे जो 4 बच्चों का रेशो था, वो रेशो थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो उतना ही, बल्कि हो सकता है कम हो जाए वो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में, कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं वो, क्योंकि जब वो किसी की इकलौती बीवी थी तो यकीनन 4 होने थे उसके या 8 होने थे, जब वो किसी की 4थी है तो अब 8 के चांस कम हो गए हैं, क्योंकि उन वजह उसकी है कि मर्द को जब ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं ना तो फिर वो एक औरत से ही 4 या 5 की ख्वाहिश नहीं रखता। वो कहता है भाई जैसे किसी के 10 हो गए 4 बीवियों से, चारों के मिला के, तो 1 से कितने होंगे 2-3 होंगे, उस पर राजी हो जाए, बल्कि हो सकता है किसी से ना भी हो तो कहेगा कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इकलौती बीवी होगी तो फिर उसके बच्चे ज्यादा होंगे, मर्द को चाहिए भी उससे लाजमी औलाद। तो ग्रोथ रेशो 4 शादियों से बढ़ता नहीं है, 4 का फायदा ये होगा कि आपका रेशो, आपकी औलाद ज्यादा हो जाएगी, कौम की तो उतनी होगी जितनी पहले है। नहीं, ये बात समझ में। मर्द को फायदा इससे ये होगा कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की आबादी का रेशो जितना बढ़ना था ना शादियों की वजह से, उसमें इजाफा नहीं बल्कि कुछ कमी हुई होगी, मुझे फायदा यह हुआ कि आधी आबादी हो सकता है अगले 20-30 सालों में पाकिस्तान की आधी आबादी मेरे ही रिलेटिव हो सारे के सारे। काइंडली कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सा कम कर लें आप इसको अकेले में बैठ के, मतलब जो समझाना चाह रहा हूं वो तो समझ में आ गया ना। तो हमें तो फायदा हो गया कि हमें 17 हो गए 20 हो गए 25 हो गए, अल्लाह करे 50 से क्रॉस कर जाएं और नेक भी हों, ऐसा ना हो कि वो क्वांटिटी पे सारा जोर हो क्वालिटी ना हो। नहीं जायज, नस्ल ना मर्द औरत की मर्जी के बगैर रो सकता है ना औरत रो सकती है। तो ये समझ में आ गया। यूट्यूब में नहीं, नीचे लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, अबे इसको देखो इतने बच्चे पैदा कर लिए मुल्क कहां जा रहा है, तो भाई वो तो हो सकता है कम हुए हों, شادیوں کی وجہ سے ریشو کم ہو گیا, کیونکہ ایک عورت تھی, عورت کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس سے گروتھ ریشو کا تعلق ہوتا ہے, ایک مرد کے کتنے بچے ہیں اس سے نہیں ہوتا گروتھ ریشو کا تعلق, بلکہ چار شادیوں سے آبادی کے بڑھنے کے بجائے کم ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں آپ کی آبادی بڑھے گی, یعنی انفرادی طور پر اس خاندان کو فائدہ ہوگا جس میں عورتیں آ رہی ہیں شادی ہو کے, قومی سطح پہ تو گروتھ ریشو کے بڑھنے کے بجائے کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تبھی دیکھو میں بہت پریشان رہتا تھا کہ سعودی عرب میں چار چار شادیوں کے رواج ہے, آبادی کیوں نہیں ہے, آبادی بہت کم ہے, ہمارے یہاں ایک ایک شادی آبادی کتنی ہے. تو چار شادیاں سعودی عرب میں ہوتی ہیں اس سے ان کا گروتھ ریشو تھوڑی بڑھا ہے. اسے چلیں جی, جائز ہے میزان بینک سے ہر طرح کے معاملات جائز ہیں, جائز ہے میزان بینک میں ہر طرح کے معاملات جائز ہیں. جی بس اس کو سمجھا دینا چاہیے اور کچھ نہیں کریں, ٹھیک ہے نا. چلیں جی, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.